خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على طائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا، إنا مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورہ النشرہ کے حوالے سے کل گفتگو کا آغاز کیا تھا میں نے، مگر فقہی مسائل کے حوالے سے جس عنوان کو کل اختتامی منزل تک پہنچایا وہ کچھ شادی بیاہ سے متعلقہ مسائل تھے. آج ایک حمص کے مسئلے کا تذکرہ اس حوالے سے کرنا ضروری ہے کہ مجتہدین کرام حمص نکالنے کے حوالے سے دو راستے بتاتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حمص نکالنے کے لیے اپنی سالگی کو تاریخ مقرر کر لیں، اسی تاریخ پر جتنا پیسہ آپ کے پاس بچے گا اس پیسے پر آپ کو حمص نکالنا ہوگا. تاریخ مقرر کر لینے کی صورت میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ رقم یا یہ چیز یا یہ تحفہ کتنے ٹائم پہلے آیا ہے. سال کا حساب تاریخ کے اعتبار سے جب کرنے جائیں گے تو پھر اس رقم یا اس چیز یا اس تحفے کے لیے پورے سال کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا. عین ممکن ہے کہ یہ رقم ایک ہفتہ پہلے آئی ہو، تب بھی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس کا سال پورا ہو گیا، اس لیے کہ اس کی تاریخ آ گئی ہے. کوئی چیز ملی ہے، کوئی تحفہ ملا ہے، چاہے دو دن پہلے وہ تحفہ ملا ہے، مگر دو دن کے بعد اگر حمص کی تاریخ آ گئی ہے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس تحفے کا سال پورا ہو گیا، اگرچہ دو دن پہلے یہ تحفہ آیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ تاریخ مقرر کر لی گئی ہے، لہذا اس تاریخ پر یہ تحفہ استعمال نہیں ہوا، رقم استعمال نہیں ہوئی، یہ چیز استعمال نہیں ہوئی، تو اس پر ہمیں حمص دینا پڑے گا. پھر ان ساری چیزوں کے لیے باقاعدہ سال کا کیلکولیشن یعنی 365 دن کا کیلکولیشن کرنا ضروری نہیں ہوتا. جو تاریخ آ گئی ہے بس اسی تاریخ پر حمص نکالنا ہوگا، چاہے رقم ہو چاہے اشیاء ہو. ایک دوسرا طریقہ کار آیت اللہ خوئی کے یہاں تھا کہ آپ اگر چاہیں تو ہر آنے والی رقم، ہر آنے والی چیز، ہر آنے والے تحفے، اس کے لیے الگ الگ تاریخیں مقرر کر سکتے ہیں. اگر جنوری کے مہینے میں تنخواہ ملی ہے تو آپ جنوری کی اس تنخواہ کے لیے تاریخ مقرر کر لیں گے. مثلا پہلی جنوری کو تنخواہ ملی تھی، یہ 2010 پہلی جنوری کو تنخواہ ملی تھی، اب 2011 پہلی جنوری تک اگر یہ پیسے بچے رہے تو میں اس کا حمص نکالوں گا. اس طرح سے فروری میں، اگر پہلی فروری کو تنخواہ ملی تھی، پہلی فروری 2010 سے لے کے پہلی فروری 2011 تک، اگر یہ پورا سال میرے پاس یہ تنخواہ بچی رہی تو میں اس کا حمص نکالوں گا، اگر نہیں بچی تو نہیں نکالوں گا. فقط تنخواہی کا حساب نہیں ہے بلکہ باقی آنے والی اشیاء ہیں. تحفہ مل رہا ہے، عیدی مل رہی ہے بچوں کو جیسے عیدی ملتی ہے، یا عام طور پر زیارت پر جا رہے ہوتے ہیں، عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بہت سارے لوگ تحفے دے رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو آنے والی چیز کے لیے ایک سال مقرر کر لیں کہ مثلا یہ ہمارے پاس پہلی اکتوبر کو آئی تھی، آئندہ سال پہلی اکتوبر تک اگر یہ کپڑا ہمارے پاس بچا رہا، یہ پرفیوم ہمارے پاس بچا رہا تو ہم اس کا خمس نکالیں گے، ورنہ کچھ نہیں۔ آیت اللہ خوئی کے یہاں یہ دو طریقے سے خمس نکالنے کے، ایک تو یہ کہ آپ تاریخ مقرر کر لیں، اور مقررہ تاریخ کی صورت میں اب اگر کوئی چیز یا کوئی رقم آپ کے پاس دو دن پہلے بھی آ رہی ہے تو آپ کو اس کا خمس نکال دینا، اس لیے کہ آپ نے اس کی تاریخ مقرر کر لی۔ دوسرا طریقہ، دوسرا آپشن بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی کے ہاتھ میں سے مراد جو لوگ آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کہ انہی کے ہاتھ میں دوسرا آپشن بھی ہے کہ کوئی تاریخ فارغ مقرر نہ کریں، کوئی تاریخ مقرر نہیں، بس یہ حساب رکھ رہے ہیں کہ جو چیز آ رہی ہے، جو رقم آ رہی ہے، ہر آنے والی چیز اور ہر آنے والی رقم کے لیے الگ الگ سال مقرر کر رہے ہیں۔ کوئی 15 جنوری کو آیا تو کوئی 25 فروری کو آیا تو کوئی 30 اکتوبر کو آیا، جو بھی حساب یا رقم یا پیسہ آیا اس کو اسی اعتبار سے سال کاؤنٹ کرنے کے بعد اگلے سال تک اسی تاریخ تک وہ چیز یا وہ رقم بچے تو اس کا خمس دینا ہے۔ یہ آپشن آیت اللہ خوئی کے یہاں ہر چیز میں تھا، یعنی تنخواہ میں بھی تھا، تحفے میں بھی تھا، کہیں اور سے کسی اور طرح کا پیسہ آ رہا ہے اس میں بھی تھا، ہر چیز میں آیت اللہ خوئی کے یہاں یہ آپشن موجود تھا، جو اپرادھ آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں۔ مگر آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ذرا سا بدل گیا، انہوں نے کہا کہ اگر تحفہ، گفٹ، ان ایکسپیکٹڈ کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے جس کی توقع نہیں تھی، تحفہ ایسے ہی اچانک مل گیا، ماہ رمضان میں بچوں کو انعامات ملتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی اشیاء ہے تو اس کے لیے تو وہی آیت اللہ خوئی والا اصول چلے گا کہ اگر ایک سال تک یہ چیز بغیر استعمال کے پڑی رہے تو اس کے بعد اس کا خمس نکالنا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ بچوں کو 30 رمضان کو انعام ملا، اب 30 رمضان کو انعام ملا یعنی یہ 2010 کا رمضان ہے، 2010 کے رمضان میں 30 رمضان کو انعام ملا، اب یہ انعام اگلے سال 2011 کے 30 رمضان تک اگر یہ پڑا رہا تو اس کا خمس دینا ہے، ورنہ خمس نہیں دینا ہے۔ تو انعامات میں، گفٹ میں، ان ایکسپیکٹڈ آئٹمس میں، تحفے میں، جو عام طور پر زیارت پڑھنے کے لیے ادھر ادھر لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے جو تحفے وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں میں آیت اللہ سیستانی کا بھی وہی اصول ہے جو آغائے خوئی کا تھا، کہ آپ ہر ایک آئٹم کے لیے، ہر ایک رقم کے لیے آپ سال الگ مقرر کر سکتے ہیں۔ مگر آیت اللہ سیستانی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ انکم حاصل کر رہا ہے، باقاعدہ انکم حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی کوئی جاب ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، اس کے باقاعدہ انکم کا کوئی سورس ہے، تو ایسی صورت میں جس دن یہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا فرسٹ ڈے، یا جس دن یہ اپنی جاب سٹارٹ کرے گا فرسٹ ڈے، وہی اس کی خمس کی تاریخ مقرر ہو جائے گی۔ اور جاب بزنس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ باقاعدہ فل ٹائم جاب ہو، پارٹ ٹائم جاب ہے، اگر جس دن اس نے جاب سٹارٹ کی ہے، جس دن جاب سٹارٹ کی ہے وہ دن اس کے خمس کی تاریخ کا مقرر ہو جائے گا۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گریجویشن کا امتحان دے رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کا امتحان دے رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں، اپنے امتحانات کے اخراجات اپنے ٹیوشن ہی سے پورے کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور ٹیوشن میں ان کو فرض کیجئے کہ ایک ٹیوشن پر ماہانہ 1000 روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، تو یہ ماہانہ جو 1000 روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، گویا یہ ان کی جاب شروع ہو گئی، چاہے یہ ٹیوشن کی جاب ہے مگر ان کی جاب شروع ہو گئی۔ جب جاب شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی تاریخ مقرر ہو گئی، ان کی تاریخ مقرر ہو گئی کا مطلب اگر فرض کیجئے ان کا ٹیوشن اسٹارٹ ہوا ہے 15 اگست کو، 15 اگست کو ان کا ٹیوشن اسٹارٹ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 15 اگست اب ان کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اب آئندہ سال 15 اگست کو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، آئندہ سال 15 اگست کو دیکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ ان کو ٹیوشن کے پیسے ابھی 1 اگست کو ملے ہوں، انہوں نے 15 تاریخ کا 15 اگست کا حساب نہ رکھا ہو، ٹیوشن کے پیسے دینے والوں نے پہلی تاریخ کا حساب رکھا ہو، تو انہوں نے پہلی تاریخ کو پچھلے مہینے کے ٹیوشن کے پیسے دے دیے، ابھی پہلی تاریخ کو ٹیوشن کے پیسے ملے، پہلی تاریخ چھوڑیے، پچھلے مہینے کے پیسے انہوں نے 5 اگست کو دیے، 10 اگست کو دیے، اور 15 اگست خمس کی تاریخ آ گئی. اگر یہ 10 اگست کو بھی پیسے دیے ہیں اور 15 اگست کو خمس کی تاریخ آ گئی ہے، تو اب یہ پیسے ملے 5 دن ہی گزرے ہیں، سال تو بہت دور کی بات ہے، مگر 15 اگست کی تاریخ جیسے ہی آ جائے گی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس کا سال پورا ہو گیا. چنانچہ 15 اگست کی تاریخ میں اگر اس کے پاس پیسے پڑے تو اس کا خمس اس کو نکالنا واجب ہو جائے گا، خمس اس پر نکالنا ضروری ہے. دو طریقے ہو گئے اگر سیستانی کیا، ایک اگر جس تحفے انعامات اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے لیے کہا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ سال کا کیلکولیشن کیا جا سکتا ہے، اور ریگولر انکم والوں کے لیے نہیں، ریگولر انکم والوں کے لیے کہا کہ جو آپ کے فرسٹ ڈے آپ نے اسٹارٹ لیا، چاہے جاب کا اسٹارٹ لیا یا بزنس کا اسٹارٹ، جس چیز کا بھی اسٹارٹ لیا، جو آپ کا فرسٹ ڈے تھا وہی آپ کی تاریخ فکس ہو گئی. اب وہ سارے افراد کے جو جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تاریخ فکس ہے آیت اللہ سیستانی کے یہاں، ان کی تاریخ فکس ہے. اب اگر فرض کریے کہ ان کو گفٹ آتے ہیں، ان کو تحفے آتے ہیں، تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے گفٹس اور تحفے اور اعلیٰ بلا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کے لیے الگ سال مقرر کر دے، اور جو اس کی انکم کی تاریخ ہے وہ اس انکم کی تاریخ کو بھی باقی رکھے؟ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں گفٹس کی، انکم کی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں تو لوگ اتنی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ گفٹ کتنے کا ہوگا بھائی، 200 کا ہوگا، 500 کا ہوگا، تو چلو ابھی نکالیں یا تاریخ پر نکالیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹے اماؤنٹ کے بارے میں لوگ اتنی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کا 1 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا، اب 1 کروڑ کا جو پرائز بانڈ نکل آیا ہے اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدھا انعام خود رکھنا ہے، بلکہ آدھا انعام خود اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں کہ آدھا کسی غریب کو دیں، جس غریب کو دیں اس میں شرائط ہیں، جو شرائط کی باتیں کل آ رہی تھی آپ کے سامنے کہ وہ غریب تو ہونا چاہیے نمبر ون، پھر وہ شیعہ بھی ہونا چاہیے، وہ بے نمازی نہ ہو، وہ علی الاعلان گناہ کرنے والے نہ ہو، ایسے شخص کو پرائز کا آدھا دے دینا پڑے گا. اگر ان کو پرائز کا آدھا دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں پرائز کا دوسرا آدھا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اتفاق یہ کہ پرائز بانڈ ہمارے قریب قریب سارے مجتہدین کے یہاں جائز ہے، آیت اللہ یہ خوئی کے یہاں بھی جائز تھا، آیت اللہ یہ سیستانی کے یہاں بھی جائز ہے پرائز بانڈ رکھنا خریدنا، آیت اللہ یہ خامنائی کے یہاں بھی جائز ہے پرائز بانڈ رکھنا اور خریدنا. آیت اللہ یہ خمینی کا مسئلہ فقط اتنا تھا کہ احتیاط واجب یہ کہ جائز نہیں ہے، تو وہ بھی گنجائش موجود ہے احتیاط واجب کی وجہ سے. تو قریب قریب سارے موجودہ مجتہدین کے یہاں پرائز بانڈ رکھنا جائز ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، مگر جو پرائز کا معاملہ تھا، پرائز کا جو معاملہ تھا اس میں مجتہدین میں پھر تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے. آیت اللہ خمینی یہ کہا کرتے تھے کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت احتیاط واجب ہے کہ جائز نہیں ہے، مگر اگر فرض کیجیے کہ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر لیا اور اس کے بعد پرائز بانڈ خرید لیا تو پھر ان کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پرائز لینا جائز نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ تھا ان کا. اچھا اس کا راستہ ہے مگر وہ اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، لوگ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا کوئی راستہ نکالیں، ٹھیک ہے راستہ ہے اس کا، مگر چونکہ امام خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے اور خصوصیت سے یہ پرائز بانڈ جتنی اتنی گہرائی میں جانے والے افراد کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اگر کسی کا یہ مسئلہ ہو امام خمینی کے حوالے سے تو علماء سے معلوم کر لیں یا ہم سے معلوم کر لیں، مگر پرائز کے حوالے سے آیت اللہ خود آیت اللہ سیستانی کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ کیا کہ اگر آپ کا پرائز نکل آیا ہے تو آدھا غریب شیعہ کو دینا پڑے گا، تب آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ استعمال نہیں کر سکتے. آیت اللہ خامنائی کا کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پرائز نکل آیا تو پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آیت اللہ خامنائی کا اسپیشل مسئلہ ہے کہ پورا پرائز آپ کا ہو جائے گا. اچھا یہی مسئلہ آیت اللہ خوئی کا بھی ہے، مگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پورا پرائز حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور کون حاصل نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ پورا پرائز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کے کسی ادارے میں اس پرائز کو آپ کیش نہ کروائیں, بلکہ وہ بورڈر مارکیٹ میں جو پرائیویٹ دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے دوسری جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے اس پرائز راؤنڈ کا کیش کروا دیں, تو آپ کو پھر ایک پیسہ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ سارا انعام آپ کا ہو جائے گا. تو آیت اللہ خوئی کی یہاں دونوں باتیں ہیں, اگر پورا پرائز آپ رکھنا چاہیں تو وہ بھی راستہ ہے, اور آدھا دینا چاہیں تو وہ بھی راستہ ہے. امام آیت اللہ خامنائی تو فرماتے ہیں نہیں, ویسے ہی پورا پرائز آپ کا ہے, اگر پرائز نکل آئے تو پورا آپ کا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرائز کیا چیز ہے. ابھی میں نے شروع میں بچوں کے لیے لفظ استعمال کیا تھا انعامات, کہ رمضان کے مہینے میں انعامات ملیں گے تو ان کے لیے الگ تاریخ مقرر کی جا سکتی, تو اب پرائز بانڈ خود انعام ہی ہے. اب یہ انعام ہے تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ انعامات, تحفے, گفٹ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے الگ سال مقرر کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے چیزیں ہوتی ہیں, اس میں بڑے لوگ تو پرواہ نہیں کریں گے, بچے تو چلیں اس کا خیال رکھیں گے, اور بچوں کی ٹریننگ کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے. اگر ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس رمضان میں پرائز ملا ہے, تم پر تاریخ مقرر کرنا واجب نہیں ہے, اگلے رمضان تک انتظار کر سکتے ہو, اگلے رمضان میں جب یہ تاریخ آ جائے تو تمہارا خمس واجب ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانے کی حد تک تو صحیح ہے, اس لیے کہ 200, 500, 1000, 2000 کا انعام ہے, بچے اس کی پرواہ کریں گے, اس لیے کہ ان کے لیے بڑی اہم چیز ہے, مگر بڑے اس کی پرواہ نہیں کریں گے. بڑے کب پرواہ کریں گے؟ جب 1 کروڑ کا پرائز نکلا ہے. تو پرائز تو یہ بھی ہے, مگر بڑے عام طور پر کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹھیکیداری کر رہا ہوں, یعنی کوئی نہ کوئی ان کی ریگولر انکم موجود ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ فقط آیت اللہ سیستانی والے کو مسئلہ بتا رہا ہوں. کیا آیت اللہ سیستانی والے ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرائز ملا ہے اس کے لیے ہم الگ سال مقرر کر لیں, ورنہ ہم جاب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایک تاریخ تو فکس ہو گئی, اور اس تاریخ پر ہمیں انعام نکال, ہمیں خمس نکالنا پڑے گا, اس فکس تاریخ پر ہمیں خمس نکالنا پڑے گا. مگر اگر فرض کریں کہ 15 دن پہلے یہ پرائز بانڈ کا انعام نکل آیا اور ہماری خمس کی تاریخ 15 دن کے بعد آ رہی ہے, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرائز بانڈ نکلا ہے اس کے لیے الگ تاریخ مقرر کر لیں کہ اگلے سال تک اسی تاریخ تک اگر یہ بچے گا تو اس کا خمس دیں گے, ورنہ کچھ نہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. جن کی بھی ریگولر انکم ہے, چاہے کسی طرح سے بھی ریگولر انکم ہو, ان کی ایک مرتبہ تاریخ فکس ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی تاریخ فکس ہو جاتی ہے تو پھر سارے انعامات, گفٹس, جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں ان کا خونسری اسی فکس تاریخ میں ان کو نکالنا ہوگا. اس تاریخ سے آگے پیچھے یہ لوگ نہیں ہو سکتے. یعنی ہر آنے والے گفٹ, انعامات اور دوسری چیزوں کے لیے الگ الگ سال مقرر نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ تاریخ فکس ہو گئی تو بس اسی فکس تاریخ پر ان کو سارے خمس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا اور خمس نکالنا پڑے گا. اور خمس کے حوالے سے ویسے تو میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, مگر ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی اس کے تکرار کی ضرورت پڑتی ہے مجھے. جو افراد بزنس کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خمس نکالنے کا طریقہ ان کا ایسا نہیں ہوگا جیسے ان کے گھر میں خمس نکالا جا رہا ہے. گھر میں کیسے خمس نکالا جاتا ہے کہ گھر میں اگر ایک چیز استعمال ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کپڑے لے کر آئے تھے اور کپڑے استعمال کر لیے, چاہے ایک مرتبہ استعمال کر لیے, اب دوبارہ اس کا خمس نکالنے کی ضرورت نہیں. گھر کے لیے اے سی لے کر آئے تھے, گھر کے لیے ٹی وی لے کر آئے تھے, فریج لے کر آئے تھے, استعمال کر لیا, اب اس کا خمس نکالنے کی ضرورت نہیں. مگر بزنس کا مسئلہ ایسا نہیں, بزنس کا مسئلہ مختلف ہے. بزنس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا ٹوٹل ایسٹ کتنا ہے, یہ ٹوٹل ایسٹ پر آپ کو خمس نکالنا ہے. اچھا, یہ ٹوٹل ایسٹ پر کس طرح سے خمس نکالنا ہے اس کی باریکیاں تو ہیں اپنی جگہ پر, میں آپ سب کو اس زحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ٹوٹل ایسٹ کا مسئلہ اگر میں ابھی شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے فقط ایک آدمی کے کام کا ہو مسئلہ, تو میں 99 آدمی کا ٹائم کیوں ضائع کروں, اور وہ جو ایک آدمی جس کا یہ مسئلہ ہے اس کو کبھی خمس نکالنا نہیں ہے تو اس کی بھی بات ختم ہو گئی, تو 100 میں سے 100 ختم ہو گئے. تو اگر فرض کیجئے کہ ایسے ہیں کہ جو اپنے ایسٹ کے اعتبار سے خمس کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر وہی مشورہ ہے کہ یا تو علماء سے رابطہ کر لیں یا مجھ سے رابطہ کر لیں. آیت اللہ سیستانی والوں کی بات کر رہا ہوں. مگر ٹوٹل ایسٹ کو دیکھا جاتا ہے خمس نکالنے کے لیے. اب یہ سب کا مسئلہ ہے, جو بھی بزنس کرنے والے ہیں سب کا. ٹوٹل ایسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹوٹل ایسٹ پرفارمنس نکالنا ہے, اور ٹوٹل ایسٹ پرفارمنس نکالنے کے بعد فرض کیجیے کہ ٹوٹل ایسٹ 1,00,000 روپیہ تھا, 1,00,000 روپے میں سے 20,000 روپے ہم نکال دیا. اب اس کے بعد نیکسٹ ایئر ہمارے پاس 1,00,000 کے 2,00,000 ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے مزید غیر مخمص رقم پر ہمیں فارمس نکالنا ہے. جس رقم کا فارمس ابھی باقی ہے اس کا فارمس ہمیں نکالنا. اچھا یہ 1,00,000 سے 2,00,000 ہو گئے, یہ لازمی نہیں کہ 1,00,000 سے 2,00,000 کیش کی صورت میں ہو گئے. پہلے بھی ہمارے پاس جو 1,00,000 تھے سارے کے سارے کیش نہیں تھے, وہ کیش اینڈ کائنڈ ہر چیز میں تھے. کیش اینڈ کائنڈ کا مطلب کیا ہے کہ 1,00,000 میں مثلا فرنیچر بھی تھا, کچھ کیش بھی تھا ہمارے پاس, اور فرنیچر اس طرح کا تھا کہ مثلا آفس کے لیے اسپلٹ بھی ہم نے خریدا تھا, پنکھے وغیرہ بھی خریدے تھے, کمپیوٹر بھی خریدا تھا, یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہو جائیں گی. تو جب بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس 1,00,000 کا فارمس نکالنا ہے. 1,00,000 کا فارمس نکال دیا, اس کا مطلب ہے کہ 20,000 نکل گئے, باقی 80,000 بچے. یہ 80,000 فقط مخمص ہے. بزنس سٹارٹ کیا, اگلے سال ہمارا ایسٹ 2,00,000 روپیہ ہو گیا. ایسٹ 2,00,000 روپیہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ 80,000 فقط مخمص تھا, باقی 1,20,000 ابھی پھر دوبارہ یہ ایسی رقم ہو گئی کہ جس پر فارمس واجب ہو گیا. مگر 1,20,000 ہمارے پاس کیش کی صورت میں نہیں ہے, یہ کائنز کی صورت میں ہے. یہ کائنز کی صورت میں تھی, اگر ہے تو ایسی صورت میں 1,20,000 پر فارمس نکالنا پڑے گا. اچھا یہ کائنز کی صورت میں ہونے کا مطلب کیا ہے, ہم نے پہلے ایک اے سی خریدا تھا دفتر کے لیے, سال کے دوران میں ہمارا کام بڑھ گیا تو ہم نے 3 AC لگوا لیے. ہم نے پہلے ایک کمپیوٹر خریدا تھا, کام بڑھ گیا لہذا 3 کمپیوٹر لگوا لیے. ہم نے کام جب آگے بڑھایا تو ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی, ہم نے کام کاج کے لیے جو ادھر سے ادھر دفتر میں آنے جانے والے لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے موٹر سائیکل خرید لی, مگر یہ موٹر سائیکل آفس کی ہے, چنانچہ یہ ساری چیزیں خرید لی. جب ہم نے ان ساری چیزوں کا ٹوٹل کیا تو پتا چلا کہ سارا ایسٹ ہمارا 2,00,000 کا ہے. کیش سے وہ مشکل تمام ہمارے پاس 10,000 روپے بچے ہیں, باقی یہ ساری چیزیں ایسٹس میں ہیں, مختلف قسم کے ایسٹس. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایسٹس ہیں یہ استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے. سارے ایسٹس استعمال ہوئے, موٹر سائیکل بھی استعمال ہو رہی, اسپلٹ بھی استعمال ہو رہا ہے, کمپیوٹر بھی استعمال ہو رہا ہے. گھر میں خمس نکالنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ایک مرتبہ چیز استعمال ہو جائے تو اس کا خمس نہیں ہوتا, مگر دفتر میں یہ اصول نہیں چلے گا. دفتر میں یہ ساری چیزیں استعمال بھی ہو گئی ہیں تب بھی ان کا خمس نکالنا پڑے گا, موٹر سائیکل کا فارمس نکالنا پڑے گا, کمپیوٹر کا فارمس نکالنا پڑے گا, اے سی اور اسپلٹ کا فارمس نکالنا پڑے گا. ہاں یہ الگ ہے کہ ان تمام کی ایکچوئل ویلیو کا فارمس نہیں نکالنا. اسپلٹ مثلا میں نے 50,000 کا خریدا تھا, ہمارے فارمس نکالنے کی تاریخ آ گئی تو اس وقت اس اسپلٹ کے ہمیں کوئی 50,000 نہیں دے گا. جب 50,000 نہیں دے گا تو ہمیں 50,000 پر فارمس نہیں نکالنا, ہمیں کتنے پر فارمس نکالنا ہے کہ اگر ہم اس کو مارکیٹ میں بیچیں تو کتنے پیسے ہمیں ملیں گے. مثلا فرض کیجیے کہ ہم نے خریدا تھا 50,000 روپے کا, اب اگر اس کو مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو کل 20,000 روپے ہمیں ملیں گے. تو 20,000 روپے پہ فارمس نکالنا ہے, 50,000 پہ فارمس نہیں نکالنا. ہم نے جب موٹر سائیکل خریدی تو 80,000 کی تھی, لیکن اب یہ فارمس کی تاریخ جب آ گئی تو 80,000 روپے ہمیں موٹر سائیکل کے کوئی نہیں دے گا. ہم اگر مارکیٹ میں بیچنے جائیں تو کتنے کی بکے گی موٹر سائیکل, یہ 50,000 روپے کی تھی. تو 50,000 پر ہمیں فارمس نکالنا پڑے گا, اس لیے کہ موٹر سائیکل کی ایکچوئل ویلیو 50,000 ہے. تو گھر کے خمس میں اور بزنس کے خمس میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ گھر میں اگر ایک چیز استعمال ہو جائے تو اس کا خمس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ایک مرتبہ استعمال ہو جانے کے بعد وہ پھر سال بھر پڑی رہے, بلکہ سال ہاں سال پڑی رہے, پھر بھی اس کا خمس نہیں دینا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ لا کے استعمال کر لیتے ہیں. فرض کیجیے کہ بہت زیادہ قیمتی قسم کا گفٹ آئٹم ہے, آج کل تو گفٹ آئٹم اتنے زیادہ بڑے بڑے قیمتی آ رہے ہیں, 20,000 کے ایک گفٹ آئٹم آ رہا ہے. مثلا 20,000 کا گفٹ آئٹم تھا, خریدا, وہ گھر میں لا کے لگا دیا. گھر میں لا کے لگا دیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال ہو گیا. یہ استعمال ہو گیا, اب اس کا خمس دینے کی ضرورت نہیں. 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگایا, اس کے بعد طبیعت بور ہو گئی کہ بس اب ٹھیک ہے کافی ہو گیا, چنانچہ اس کو لپیٹ کر دیا. اب یہ لپیٹ کر رکھا ہے تو 5 سال تک لپٹا ہوا پڑا ہے, گھر میں پڑا ہے, مگر چونکہ ہم نے کچھ ٹائم اس کو استعمال کر لیا تو اب اس گفٹ آئٹم پر فارمس دینے کی ضرورت نہیں. تو چاہے کئی سال بھی بغیر استعمال کے پڑا رہے, لیکن دفتر کا معاملہ, آفس کا معاملہ یا بزنس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آئٹم اگر استعمال بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے فارمس کی تاریخ جب آ رہی ہے اس وقت اس کی کیا قیمت ہے, جو قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے اس پر فنڈز نکالنا پڑے گا. یہ ساری باتیں جہاں آئٹمس کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں. ایک غلط فہمی رہ سکتی ہے باقی, اسے دور کرنا ضروری ہے تاکہ یہ خمس کی حد تک یہ مسئلہ مکمل ہو جائے. ذرا ایک سلوات پڑھیں محمد والے. اب تک جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں وہ ایسی تھی کہ ہم نے خریدی اس کے بعد اس کی قیمت گر گئی, لہذا ڈیپریسیشن ویلیو کے اعتبار سے ہم نے اس کے خمس کی بات کی آپ کے سامنے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم نے خریدی اور بزنس ہی کے لیے خریدی اور بعد میں اس کی قیمت بڑھ گئی. اب بعد میں اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس کے دو پہلو ہیں. نمبر ون, ہم نے بزنس کے لیے مال خریدا. رمضان کا مہینہ آنے والا تھا, ہم نے کہا چینی مہنگی ہونے والی. اچھا یہ ایک الگ پورا الگ ٹاپک ہے کہ یہ چینی اس طرح سے لے کر رکھ لینا یہ ہولڈنگ کہلائے گا کہ نہیں؟ اسلام کے اعتبار سے گناہ کا کام ہے یعنی. اور اسی طرح سے اگر ہم نے چینی خریدی ہے 50 روپے کی اور ہم بیچ رہے ہیں 80 روپے کی, اتنی مہنگی چینی بیچنا یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں؟ یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے میرا طریقہ دیکھا کہ میں جب کسی ٹاپک کو بیان کرتا ہوں تو جب تک کہ اس کی تفصیلات سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک بات نامکمل رہ جاتی ہے, تو میں نامکمل ٹاپک عام طور پر گریز کرتا ہوں کہ اسے نہ چھیڑوں. تو یہ ہولڈنگ کہلائے گا کہ نہیں, یہ ذخیرہ اندوزی جس کو گناہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی کہلائے گی کہ نہیں؟ اور اس طرح سے اتنی زیادہ قیمت میں یہ جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں یہ گناہ کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. عام طور پر یہ ٹاپک بزنس کمیونٹی کے سامنے چھیڑا جائے تو زیادہ مناسب لگتا ہے. مجھے یہاں سارے کے سارے بزنس مین نہیں لگ رہے بےچارے, بہت سارے جاب کرنے والے بھی لگ رہے ہیں, ان کا ٹائم ضائع کرنا فائدہ مند نہیں. مگر جو بزنس کرنے والے ہیں ان میں ان کی چیزوں کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو دو پہلو ہیں اس کے. دو پہلو کا مطلب کیا ہے؟ ایک, انہوں نے چیزیں خریدی, مثلا چینی خریدی 50 روپے کی, وہ ہو گئی 80 روپے کی. ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی اسی دوران میں جب یہ چینی کی قیمت تھی 80 روپے. ہم 50 روپے کے حساب سے خمس نکالیں گے یا 80 روپے کے حساب سے خمس نکالیں گے؟ یہ ایک ہے مسئلہ. ڈیپریسیشن ویلیو میں تو بات سمجھ میں آ رہی تھی اور کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی, اس لیے کہ کم پیسے دینے پڑ رہے ہیں. نہیں, اب زیادہ پیسے دینے پڑے, اب کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے روپے کی ویلیو بڑھ جائے, آپ کے ڈالر کی ویلیو بڑھ جائے, یا آپ کی چینی کی ویلیو بڑھ جائے. جو آپ کی خمس کی تاریخ ہے اس تاریخ پر جو ویلیو ہوگی اس تاریخ کے مطابق آپ کو خمس نکالنا ہے. چنانچہ آپ نے خریدی 50 روپے میں, مگر اب جب خمس کی تاریخ آ گئی تو وہ ہو گئی 80 روپے کی, تو ایسی صورت میں نکالنا پڑے گا خمس 80 روپے کے حساب سے. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, 80 روپے کے حساب سے خمس نہیں نکالتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ابھی کیش نہیں ہے. فرض کرتے ہیں کہ کیش نہیں ہے, انہوں نے ابھی خمس نہیں نکالا, ارادہ ہے خمس نکالنے کا, دیندار ہیں, خمس روکنا نہیں چاہتے, ہفتے امام روکنا نہیں چاہتے, نکالنے کا پکا ارادہ ہے, مگر کہا کہ ذرا کیش ہاتھ میں آ جائے پھر نکالیں گے. انہوں نے ہفتہ انتظار کیا, 15 دن انتظار کیا, مہینہ انتظار کیا, پتا چلا کہ وہ 80 روپے والی چینی پھر گھوم کے 50 روپے کی ہو گئی. اب یہ جو 50 روپے کی چینی ہو گئی مگر ایک مہینے کے بعد, ہومس کی تاریخ ایک مہینے پہلے تھی, ایک مہینے کے بعد وہ گھوم کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہمیں 50 روپے کے حساب سے ہومس دینا ہے یا 80 روپے کے حساب سے ہومس دینا ہے؟ دیکھیے اس کی قیمت ہو تو گئی تھی 80 روپے, مگر اب ہمارے پاس فقط 50 روپے والی اس کی قیمت باقی ہے, کون سا ہومس نکالنا ہے؟ ان کو برا تو لگتا ہے مگر جواب یہی دیا جاتا ہے کہ 80 روپے کے حساب سے آپ کو ہومس نکالنا ہے. آپ زیادہ منافع کے چکر میں پڑ گئے تھے, آپ کسی انداز سے پیسہ روکنے کی فکر میں لگ گئے تھے. اچھا اس کا ایک طریقہ کار ہے, اگر مستحق سے یا ان کے وکیل سے پرمیشن لے لی جاتی کہ بھئی آج میری خمس کی تاریخ ہے مگر آج میں کسی وجہ سے پیسے نہیں نکال سکتا, آپ مجھے 15 دن کا ٹائم دے دیں, آپ مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں, تو جتنا ٹائم لیا ہوگا اتنے ٹائم کے اعتبار سے پرمیشن مل جائے گی اور اسی اعتبار سے پھر کیلکولیشن کا حساب کتاب کرنا آسان ہو جائے گا. مگر عام طور پر یہ پرمیشن لوگ لیتے نہیں ہیں, اس طرح کی پرمیشن لیتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ پرمیشن لینا ان پر واجب ہے, اس لیے کہ اگر یہ پرمیشن نہ لی جائے تو یہ گناہگار بھی ہوں گے. خالی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پرمیشن نہ لے کے بعد میں خمس دے کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. ذمہ داری تو پورا کر دیا مگر پرمیشن نہ لینا یہ خود ایک گناہ کا کام ہے. چنانچہ پرمیشن لینا ضروری ہے اگر ایک دن بھی خمس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ چیز ہو گئی,
اگر کسی چیز کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو اس کو اس طرح سے قوم سے نکالنا ہے. اچھا یہ معاملات گھریلو اس میں بھی ہیں. اگر کوئی ہمیں گفٹ ملا, اگر ایک گفٹ ملا اور ہمارے پاس ایک سال پڑا رہا, ایک سال کے بعد ہمیں خمس نکالنے کی ضرورت پیش آئی, گفٹ ملا کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگر پلاسٹک کا کوئی کھلونا ملا جیسے بچوں کو ملا تو اس کی قیمت کم ہو جائے. مگر جو ہمیں گفٹ ملا وہ کون سا گفٹ ہے؟ وہ ہے سونے کا سکہ گنی, تو اس کی قیمت تو بڑھ گئی, اس کی قیمت تو کم نہیں ہوگی. تو گھریلو معاملات میں بھی اگر اس طرح کا کوئی گفٹ مل رہا ہے اور سال کے بعد اگر اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو بڑی ہوئی ویلیو پر خمس دینا پڑے گا, اس ویلیو پر نہیں کہ جس تاریخ کو یہ ملا تھا اس تاریخ کے حساب سے خمس نہیں دینا, جس تاریخ پر خمس واجب ہوا اس تاریخ کے حساب سے خمس دینا ہے. بس ایک آخری بات, بڑی ہوئی ویلیو کے حساب سے خمس دینا ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے اپنا گوڈاؤن خریدا, اپنی دکان خریدی, تو اس دکان کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. 20 لاکھ کی دکان خریدی تھی, ایک سال کے بعد 22 لاکھ کی ہو گئی. 1 کروڑ کا گوڈاؤن خریدا تھا, ایک سال کے بعد 1 کروڑ 10 لاکھ کا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ پر خمس دینا یا 1 کروڑ 10 لاکھ پر خمس دینا؟ نہیں, یہاں 1 کروڑ 10 لاکھ پہ خمس نہیں دینا, یہاں فقط 1 کروڑ پہ خمس دینا. دکان اگر 20 لاکھ کی خریدی تھی, ایک سال کے بعد 22 لاکھ کی ہو گئی, 22 لاکھ پہ خمس نہیں دینا, فقط 20 لاکھ پہ خمس دینا. اچھا اس کی تفصیلات ہیں اپنی جگہ بہت, مگر ایک چھوٹا سا جملہ سمجھ لیجئے, اگر بات واضح ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ کبھی اگر تفصیلات سمجھنا چاہیں تو پھر آ جائیے گا, اس کی تفصیل ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ سمجھ لیجئے, چینی کی قیمت 50 سے 80 ہو گئی تو 80 کے اعتبار سے خمس نکالنا ہے, مگر دکان کی قیمت 20 لاکھ سے 22 لاکھ ہو گئی تو 22 لاکھ کے حساب سے خمس نہیں نکالنا, 20 لاکھ کے حساب سے خمس نکالنا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ جو بزنس میں لین دین والی چیزیں ہیں ساری, یہ لین دین والی چیزوں کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے, تو جو کم زیادہ ہو اسی اعتبار سے اس کا خمس نکالنا ہوتا ہے. مگر جس جگہ یا جس زمین کو ہم بزنس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جس پورشن کو ہم بزنس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کی قیمت اگر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ جب بزنس شروع کریں گے تو شروع میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا, وہ 20 لاکھ پر ایک مرتبہ خمس نکالنا پڑے گا. مگر آئندہ سال اگر اس کی قیمت 22 لاکھ ہو گئی تو پھر مزید 2 لاکھ پر خمس نہیں نکالنا. اگر 40 لاکھ اس کی قیمت ہو گئی تو مزید 20 لاکھ پر خمس نہیں نکالنا, وہ شروع میں ایک مرتبہ خمس نکالنا پڑے گا. اس کے بعد ہر سال جو اس کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کا خمس نہیں نکالنا, اس لیے کہ اس چیز کا بزنس نہیں کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے رکھی ہے, بزنس اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, تو جس کے ذریعے سے بزنس ہو رہا ہوتا ہے اس کی قیمت اگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہے تو اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا. جو ایکچوئل آئٹم ہے, ایکچوئل گڈس ہیں, ان کی اگر قیمتیں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں بڑی ہوئی قیمت یا کم والی قیمت, دونوں صورتوں میں اس کو دیکھ کر اس کا کیلکولیشن کیا جائے گا اور اپنے خمس کی تاریخ پر اسی اعتبار سے اس کا خمس نکالا جائے گا. بآواز بلند ایک صلوات پڑھنے والا, ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد ان مسائل سے ذرا بور بھی ہو رہے ہوں گے, اور میری مجبوری ہے, بلکہ ہر ذاکر کی مجبوری ہوتی ہے کہ جو ٹاپک وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وہ ٹاپک بہت پسند آ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی وجہ سے مختلف علماء جو ممبر پر خطاب کرتے ہیں مخصوص مجمع ہی ان کو سننے جاتا ہے. مثلا ہمارے ہاں کبھی ایسا مجمع نہیں آئے گا کہ جو دھڑا دھڑ نعرہ حیدری لگائے, ہمارے یہاں جو مجمع آئے گا بالکل, لیکن بڑا سنجیدہ مجمع ہے, بہت سنجیدہ مجمع ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ حقیقت سچی سچی کری کری بتا دی جائے, جو دین کا حکم ہوگا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کو مزہ ہی نہیں آئے گا. یعنی ایسی اگر مجلس ہو رہی ہے یا ایسی محفل ہو رہی ہے کہ جو بالکل سوکھی سوکھی ہے, نہ نعرہ ہے نہ سلوات ہے, وہ کہیں گے بھائی کون سی مجلس ہے, تو ایسی صورت میں وہ بمشکل تمام ایک گھنٹہ پورا کریں گے. وہ بہت مشکل تمام بھی, وہ بھی اس لیے کہ وہ مروطن یا بیٹھنا پڑ گیا تو بیٹھ جائیں گے بند. چنانچہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ سامعین کو ذرا سی کوفت ہو جاتی ہے, مگر اگر توجہ رکھیں گے تو دین کی خاص باتوں کا پتہ چل جائے گا کہ دین ایکچوئل ہم سے چاہتا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو, پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ جو سورہ ہے, اس سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ پچھلے سورے کا تسلسل ہے. پچھلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ وضحا. سورہ وضحا میں کیا کہا گیا؟ الم یجد کا یتیما فآوا ووجد کا ضالا فہدا. یہ جو اس سورے میں کچھ آیتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر آپ کی سرپرستی کی اور آپ کو گمنامی میں دیکھا تو آپ کی ہدایت کی، آپ کو تندس پایا تو آپ کو غنی بنا دیا. یہ پچھلے سورہ یعنی وضحا میں اس طرح کی آیتیں آئی تھی، الم یجد کا یتیما فآما ووجد کا ضالا فہدا ووجد کا عائلا فأغنا. یہ وضحا کی آیتیں ہیں ساری. اسی طرح کی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. اور اسی لیے فقہا کے درمیان یہ اختلاف ہے، اس طرح کے کچھ سورے ایسے ہیں. ہمارے اور برادران اہل سنت میں ایک چھوٹا سا اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ سورہ ہم کے بعد نماز میں ہمارے یہاں ایک کامل سورہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا سورہ پڑھے مگر مکمل پورا سورہ پڑھنا پڑے گا، جبکہ برادران اہل سنت کے یہاں پورا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ میں سے جو حضرات حج و عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ پیشہ یہاں پر بھی اگر مسجد میں کبھی سننے کا اتفاق ہوا ہو سورہ ہم کے بعد کچھ آیتیں وہ پڑھتے ہیں. اچھا وہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھار ایک سورے سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، مگر وہ سورہ پورا نہیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں بس رکوع میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک سورہ کمپلیٹ سورہ پڑھنا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ سورہ وضحا یہ کمپلیٹ سورہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ سورہ کہیں گے کہ نہیں. سر کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمپلیٹ سورہ نہیں ہے. تو کمپلیٹ سورہ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ سورہ کرنے کے لیے سورہ وضحا کے ساتھ سورہ الم نشرح بھی پڑھنا پڑے گا، تب جا کے یہ کہا جائے گا کہ یہ کمپلیٹ سورہ ہوا. اسی طرح سے الم تر کیفا یہ لیلات قریش، یہ جو بظاہر الگ الگ سورہ نظر آتے ہیں مگر یہ الم تر والا یہ کمپلیٹ سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں یہ کمپلیٹ سورہ نہیں ہے، اگر اس کو پڑھنا ہے تو لیلات قریش بھی پڑھنا پڑے گا. دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تب جا کے آپ کے نماز کا کمپلیٹ سورہ کمپلیٹ مانا جائے گا، ورنہ نہیں. اچھا ویسے یہ تو میں فقہا کے درمیان جو اختلاف تھا وہ بیان کر رہا تھا، ہمیں تو اپنے مرضی کو فالو کرنا ہے. تو الم نشرح کی جو پہلی آیت ہے وضحا کی آیتوں سے تطابق رکھ رہی ہے، اس سے گویا ایک کنٹینیوشن معلوم ہوتا ہے جو وہاں پر بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق. الم نشرح میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ترجمہ عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. کشادہ لفظ عربی زبان کے اعتبار سے اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے توسعہ، یا اردو زبان میں زیادہ بہتر لفظ استعمال ہوتا ہے وسعت. وسعت کا مطلب ہے کشادہ کرنا، چوڑا کرنا. تو یہاں پر لفظ پروردگار نے استعمال کیا ہے کہ ہم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، یہ لفظ استعمال ہوا. توسعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وسعت والا لفظ استعمال نہیں ہوا. اچھا یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ والی پروردگار عالم نے جو اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے یہ نعمت فقط ہمارے نبی کے حوالے سے نہیں ہے، جناب موسیٰ کے حوالے سے تو اس طرح سے ہے کہ جناب موسیٰ نے تو شرح صدر کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی، رب شدری صدری. کبھی کبھار زبان سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں جو بالکل بچوں کی طرح یاد ہوتی ہیں، لیکن جناب موسیٰ کی جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، یہ جناب موسیٰ کی دعا ہے باقاعدہ، اور بڑی لمبی دعا ہے، چھوٹی سی دعا نہیں ہے. جناب موسیٰ خود پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو بہت آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اس انداز سے میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یفقہ قولی لوگ میری بات سمجھ سکیں، وجعلی وزیرم من اہلی. جو جناب موسیٰ کی دعا تھی پوری دعا کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دعا سورہ الم نشرح کے اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی. کوئی اور نہیں میرا بھائی ہارون، باقاعدہ اس کا نام لے رہے ہیں، وشدود پہ ہی آزری، اور میرے ہاتھوں کو اس کے ذریعے سے قوت عطا کر دے، وہ اشرک پی امری، اور میرے کاموں میں اس کو شریک بنا دے، کئی نصب حکا کثیرن، تاکہ پروردگارا ہم تیرا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، وہ نسکور کا کثیرن، اور کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کریں، نصب حکا مطلب تھا تسبیح کریں، اور نسکور کا مطلب ہے کثرت کے ساتھ ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہم پر بہت اچھی نگاہ رکھنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کی یہ جو دعا تھی، رب اشرح لی صدری، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، جناب موسیٰ نے تو یہ دعا مانگی تھی، اور ہمارے رسول کے حوالے سے پروردگار نے خود ہی کہہ دیا کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کشادگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، یعنی کشادگی اردو زبان کے اعتبار سے دونوں لفظ کشادگی کے استعمال کیے ہیں، وسعت کا لفظ، کشادگی کا لفظ، لیکن قرآن مجید نے نشرہ کا لفظ استعمال کیا، علم نسا لکا صدرک والا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو وسعت دے دی، یہ والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان دو الفاظ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے انہی دقیق باتوں کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی انسان قرآن کی گہرائی میں پہنچ سکتا ہے کہ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے، ایک لفظ کا مگر مطلب الگ الگ۔ اگر فرض کیجئے کہ کشادگی کا تذکرہ کیا جائے، تو عام طور پر کشادگی سے جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اسپیس کو براڈن کر دینا، جگہ کو کشادہ کر دینا، جو تنگی تھی اس تنگی کو دور کر دینا، ٹھیک ہے، لیکن شرح کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ نشرہ نکلا ہے شرح سے، شرح ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، شرح میں بھی چیزوں کو کشادہ کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، مگر وہ پھیلانا الگ ہے اور اسپیس کو پھیلانا الگ ہے، دونوں الگ الگ باتیں۔ اگر آپ اسپیس پھیلانے کی بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب اگر ہم اس ہال کو چوڑا کرنا چاہیں تو کیا کریں گے، ہم کہیں گے ایک دیوار گرا دیں گے تو چوڑا ہو جائے گا، مگر یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوڑا ہو جائے گا اور اس میں وسعت پیدا ہو جائے گی، یہ جو وسعت پیدا ہو جائے گی اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ ہم نے اس ہال کی شرح کر دی، شرح کے لیے الگ لفظ۔ شرح کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہ جہاں کسی شخص نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کا سمجھنا دشوار ہو رہا ہے، تو اب اس کو پھیلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس کتاب نے کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے نماز کے ٹاپک پر ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا سر الصلاۃ، نماز کے راز، یہ کتاب لکھی تھی۔ اچھا خود امام خمینی کو ایسا ہوا کہ یہ والی کتاب جو میں نے لکھی یہ تو اہل غیرے تو چھوڑیے، بڑے بڑے اہل علم کے لیے اس کتاب کو سمجھنا بڑا دشوار ہو گیا، اور خصوصیت سے جب کتاب فلسفے اور عرفانیات کے ٹاپک کو پیش نظر رکھ کے لکھی جائے تو یہ اتنی مشکل زبان بن جاتی ہے کہ عام آدمی تو اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اردو زبان میں ہے یہ کتاب، آپ کبھی اگر چاہیں تو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، غالباً اردو زبان میں اس کا نام رکھا گیا ہے خاشعین کی نماز، جو سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، وہ بہت پتلی سی کتاب تھی، 60-70 صفحے کی، مگر وہ عرفانیات پر اتنی محیط تھی کہ اردو زبان میں ہونے کے باوجود عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ لکھی چلے فارسی زبان میں تھی، مگر فارسی میں بڑے بڑے علماء تھے، اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اور خصوصیت سے عرفان کی لینگویج اور فلسفے کی لینگویج، یہ اتنی زیادہ مشکل لینگویج ہوتی ہے، اور یہ جان بوجھ کے اتنی مشکل لینگویج بناتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی آسان بنانے کی، جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اپنی طرف سے آسان بنانے کی کوشش کی مگر کیا کروں پھر بھی بہت مشکل بن گئی۔ نہیں، یہ جو عرفانیات پر لکھنے والے علماء ہیں، فلسفے پر لکھنے والے علماء ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ مشکل، اتنی ڈیفیکلٹ لینگویج ہو جاتی ہے کہ وہ عام آدمی کبھی سمجھ نہیں سکتا، اور اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ عرفانیات کی لینگویج عام لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے، اگر اس طرح کی وہ باتیں لکھیں گے تو اس سے بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ایسی بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھ، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ توہمات پیدا ہو سکتے ہیں، یہ خیالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ والے کام کریں گے تو کچھ جن ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، کچھ موکل ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. اگر وہ اس انداز کی لینگویج لکھیں تو کچھ نہ سمجھ آپ قسم کی افراد سنا کی کتاب پڑھیں تو یہ ایک شائبہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر یہ والا کام کریں تو ہمارے ذہنوں میں ہمارے لیے یہ والی آسانی ہو جائے گی کہ اتنے جن ہمارے قبضے میں آ جائیں گے.
مجھے یاد ہے چند عرصے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، وہ موکل کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے، جنوں کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے. اچھا یہ بڑا ہی مشقت طلب کام ہے، عام آدمی اتنی مشقت اتنی محنت کرتا نہیں ہے، اور بہرحال اس کا فائدہ بھی نہیں، اس محنت کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں کسی کے دل میں اگر اثر کر جائے تو وہ بھی اسی طرح کا عمل کرنا شروع کر دے. نہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں. بطور خاص علماء کو تو اس سے دور ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ علماء بڑی جلدی سے اس کام میں کامیابی حاصل کر لیں گے، اس لیے ان کو اس کام کی طرف راغب ہونے سے بھی منع کیا گیا. ایک صاحب آئے تھے، شاید چند سال پہلے کی بات ہے، کہا کہ میں رات کو ذکر کرتا ہوں اور میرے قبضے میں کچھ موکل ہیں، اور اس موکل سے میں مختلف کام بھی لیتا تھا. میں نے ان سے پوچھا اچھا رات کو آپ کتنے گھنٹے ذکر کرتے ہیں؟ کہا کہ تقریباً رات چار گھنٹے ذکر کرتا ہوں. رات کو چار گھنٹے؟ اچھا رات کتنے بجے ذکر شروع کرتے ہیں؟ کہا تقریباً رات بارہ بجے ذکر شروع کرتا ہوں چار گھنٹے تک. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صبح چار بجے تک یہ ذکر کر رہے ہیں. نماز شب کتنی دیر میں ختم ہو جاتی؟ بمشکل تمام. اگر آپ تھوڑی سی لمبی بھی نماز شب پڑھیں تو آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گی. نماز شب کے بارے میں علماء بول بول کے تھک جاتے ہیں، لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ کوئی موقع ہی قبضے میں نہیں آتا، کوئی حتی ہی نہیں چڑھتا، تو نماز شب کی کوئی ویلیو سمجھ میں نہیں آتی. یہ صاحب ایسے ہیں جو سال ہر سال سے کئی سالوں سے فقط ریاضت کر رہے ہیں کہ رات کو بارہ بجے بطور خاص اٹھتے ہیں، یعنی پہلے رات کو سو جاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور رات بارہ بجے بطور خاص اٹھتے ہیں تاکہ یہ ریاضت کریں، اور یہ ریاضت چار گھنٹے چلتی رہتی، صبح چار بجے. اچھا بھائی اتنی ریاضت ہے، تمہارے پاس اتنے موکل ہیں، تم اتنے کام کر سکتے ہیں، معاملہ کیا تم میرے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ میری ملاقات ہو گئی تھی، نہیں ملاقات نہیں، میری ایک ایسے دوسرے عامل سے ذرا مٹ بھیڑ ہو گئی ہے کہ میں اپنے موکل کو جو کام کرنے کے لیے بھیجتا ہوں تو وہ اپنے موکل کے ذریعے سے میرے موکل کو اس کام سے روک دیتا ہے. یعنی وہ بڑا عامل ہو گیا، یہ چھوٹے عامل ہو گئے، وہ اپنے موکل کے ذریعے سے میرے موکل کو روک دیتا تو میرا کام ہو ہی نہیں پاتا. یہ دھندا ہے باقاعدہ بزنس ہے پورا، اور یعنی یہ ایک شعبہ ہے جس میں آپ کو سختی کے ساتھ جانے سے منع کروں گا، ہر کسی شعبے میں نہ جائیں، بلکہ جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی کوئی پڑھائی بھی نہ کریں، ان کو کوئی اللہ والا بھی نہ سمجھیں آپ، ان کے پاس ہو سکتا ہے کچھ کرامات بھی موجود ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو وہ میرے موکل کو روک دیتا. اچھا بھائی ٹھیک، آپ کے موکل روک دیتا، پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا بتائیے، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے وہ میرے موکل کو نہ روک سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ کون آپ کے موکل کو روک دیتا ہے؟ کہاں وہ، میں نے اپنے موکل کے ذریعے سے بڑی مشکل سے پتا لگایا ہے کہ کون ہے جو میرے موکل کو روک رہا ہے. میں نے اپنے موکل سے کہا کہ تم معلوم کرو، اس نے ایک موکل نے دوسرے موکل سے معلوم کیا، اور معلوم کرنے کے بعد یہ پتا بتایا کہ فلاں عامل ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور یہ میرے موکل کو روک رہا ہے. جب مجھے پتا چلا تو میں اس عامل کے پاس گیا. جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس ذکر میں کچے ہو، جیسا میں کرتا ہوں، جیسا میں کہتا ہوں ایسا تم کرو گے تو تمہیں اور کامیابی ملے گی. ہم نے کہا پھر تو بہت اچھا، اس نے راستہ بتا دیا آپ کو، آپ کو اور کامیابی ملے گی. کہا نہیں، معاملہ یہی تو گڑبڑ ہے ساری. کیا گڑبڑ ہے؟ کہا انہوں نے ہم سے کہا کہ جیسا میں کہتا ہوں ایسا تم کرو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے کہہ دیا ہے کہ تم اپنا ذکر ہی بند کر دو. اگر میں ذکر بند کر دوں گا تو جو موقع میرے پاس ہے وہ بھی چلے جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ تو آپ کوئی ایسی دعا مجھے بتائیے کہ میں میرے موکل اس کے قبضے سے چھوٹ جائیں. اچھا یہ ہمارا شعبہ ہی نہیں بالکل، یعنی شعبہ نہیں کا مطلب ہے کہ بالکل کچھ جانتے ہی نہیں ہم اس شعبے میں، الف بھی نہیں جانتے اس کا. اگر کوئی اس کی الف بھی ہم سے پوچھے تو ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ بالکل بسر نمبر ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی الف بھی ہمیں نہیں پتا. تو ہم نے تو اچھا اس شعبے میں بہت کارستانیاں ہوتی ہیں اور بڑے کاریگری دکھائی جاتی ہے، اور انسان کیا سے کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے.
ہم نے تو بالکل علی الاعلان اس کو بتا دیا کہ بھائی اس شعبے میں ہم بالکل کچھ نہیں جانتے, صفر ہیں بالکل. کہا کہ آپ عالم ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو تو دعائیں پتا ہوں گی, آپ کو تو بہت ساری چیزیں. پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ عالم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان سارے کاموں میں عالم پڑ جائے. عالم کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ حلال و حرام کو خود سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے. بنیادی کام یہ ہے. چنانچہ اگر آپ اس کام کی وجہ سے میرے پاس آئے تو یہ کام بیکار ہے, یہ کام میں نہیں کر سکتا. وہ بیچارے خفا ہو کے چلے گئے. اچھا, یعنی اس شعبے میں طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی, ورنہ اس جیسے اور بھی بہت سارے لوگ آتے رہے. اب یہ کیا ہے, اس نے اپنے اعتبار سے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ذکر الہی کر کے کسی چیز پر کنٹرول حاصل کر لے, مگر اس کو شرح صدر نہیں کہا جائے گا. اس کو شرح صدر نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ان کو دعاؤں کے بارے میں, وظیفوں کے بارے میں کوئی باقاعدہ ایسا کنٹرول معلوم ہو کہ جس کی گہرائی کو وہ جانتے ہوں. نہیں, وہ تو ایک ذکر ہے, انسان پڑھتا رہے ممکن ہے کہ کوئی موقع اس کے قبضے میں آ جائے. شرح کا مطلب بالکل الگ ہے. اور شرح کا مطلب الگ ہونے کا مطلب یہ کہ جو افراد ذرا مشکل قسم کی باتیں لکھیں گے ان کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے کتاب لکھنا پڑے گی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ امام خمینی نے سر الصلاۃ نام کی کتاب لکھی تھی, بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی تھی والی کتاب, پھر اس کی شرح لکھی. اس کی شرح کا نام رکھا آداب صلاۃ. وہ کتاب تقریباً 500 سے زیادہ صفحوں پر مشتمل ہے. جو پہلی کتاب تھی وہ 60-70 صفحے کی تھی, اور جو اس کی شرح لکھی وہ 500 سے زیادہ صفحوں پر مشتمل ہے. اچھا, عجیب بات یہ کہ یہ بھی امام خمینی نے لکھی ہے, تو یہ سمجھنا بھی آسان نہیں. یعنی عام آدمی کے لیے 500 صفحے والی کتاب سمجھنا بھی آسان نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے پھر یا تو اس کی کوئی شرح لکھے یا پھر کوئی عالم ہو کہ اس کتاب کو سمجھائے تو یہ کتاب سمجھ نہ سکتی, ورنہ انتہائی بور کتاب ہے. تو قرآن مجید کا یہ لفظ جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ لفظ ہے. ابھی اس لفظ پر میں پوری بات مکمل طور پر بیان نہیں کر سکا ہوں میں, مگر اس لفظ پر غور کیجئے جو پروردگار نے استعمال کیا ہے, علم نشرح. کیا ہم نے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ لفظ تو ہم اردو زبان میں یہی کہہ سکیں گے, اس سے زیادہ ہمارے پاس اردو زبان میں گنجائش نہیں ہے. یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ اس کو زیادہ سمجھا نہیں سکا. مگر جو علم نشرح لکا صدرک کا لفظ استعمال ہوا, اس نشرح میں اتنی بڑی گنجائش موجود ہے جس سے سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا, کیا بیتی پیغمبر کو, جس سے اندازہ ہو. اس واقعے کو چھوڑ دیجیے, اس واقعے کو تو میں بیان بھی نہیں کروں گا کہ وہ آپریشن کیا, جبریل آئے تھے, انہوں نے سینہ کاٹا اور یہ کیا وہ کیا, وہ تو بالکل فضولیات ہے, اس کا میں تذکرہ بھی نہیں کروں گا. لیکن ایکچوئل جو علم نشرہ کا مفہوم ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ بڑا قابل توجہ, بڑا دقیق نقطہ ہے. اس ایک پہلو کی میں نے گنجائش کی ہے. انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے, خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے چار تماسمین کا واسطہ, ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما, حاضرین محفل و بانیان محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہم میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مختلف قسم کے مرض بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود ایسے دروس میں شرکت کرتے ہیں تاکہ علماء کی گفتگو سے فیض یاب ہو سکیں. پروردگار ان تمام کی بیماریوں کو اور اس کے علاوہ خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجل عطا فرما, ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ماہ صیام کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما. علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اوزات علمیہ کی حفاظت فرما. دنیا میں مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اور ان میں بھی بالخصوص شیعان حیدر کرار دنیا کے جن جن علاقوں میں آباد ہیں, پروردگارہ ان تمام کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. ان کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.